السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقص فيه أحسن القصص موعظة وذكرى للمتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. قصص القرآن میں قصہ ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کا. نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا، جن میں سورہ مریم کا آغاز، جیسے ہم یہاں اس کو بنیاد بنا رہے ہیں، اسی طرح اس سے پہلے سورہ آل عمران میں قصہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ان کا سرسری ذکر ہے، وہ کفالت والے باب میں کفالہ زکریہ، اور وہیں ساتھ ہی ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی. اسی طرح سورہ الانبیاء میں بھی زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو ہم اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مقامات کا احاطہ کرتے ہوئے اس کو ایک قصہ کی شکل میں جمع کرتے ہیں. سورہ مریم کی آیات دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا نادا ربہ نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
زكريا عليه السلام قرآن کریم میں ان کے ذکر اور مختلف آیات کی ترتیب کو ایک قصے کی شکل میں جوڑیں تو پتہ چلتا ہے کہ زکریا کا زمانہ، خاص طور پر جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے، آپ سے پہلے کے آخری قریب ترین نبی، ان کی پیدائش، اس سے پہلے ان کی ماں کی پیدائش، اور پھر اس وقت سیدنا زکریا کی بزرگی، ادھیڑ عمری، بڑھاپے کی عمر. کفالت مریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا زکریا کس زمانے، کس دور کے تھے. بنی اسرائیل کے نبی تھے، سلیمان علیہ السلام کے کئی سو سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کچھ پہلے تشریف لائے. آپ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، جیسے وہ حدیث معراج سے پتہ چلتا ہے جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکریہ علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ اور سیدہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے. صراحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، تو سیدہ مریم کی کفالت سے ان کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح ان کے اس وقت بڑھاپے اور بزرگی کا تذکرہ بھی، اور خاص طور پر اس وقت دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. آپ دیکھیے کہ سیدنا زکریہ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو کیسے. سیدنا زکریہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں رب سے مضبوط تعلق، ناممکن کو ممکن بنانے کا راستہ، قبولیت دعا اور دعا کے آداب، الفاظ، انداز اور اس کے ثمرات، یہ سب اس قصہ میں آپ کو نمایاں نظر آئیں گے. صرف دعا کا آداب، انداز، الفاظ اور قبولیت ثمرات ہی نہیں، بلکہ جو اس کی روح ہے، اصل ایسنس ہے، وہ یہ کہ حلال کمائی پر زندگی ہو، لائف سٹائل رب کی مرضی کے مطابق ہو، زندگی میں حرام شامل نہ ہو. یہ قبولیت دعا کا اصل راز ہے، زکریہ علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ کفالت مریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح نیکوکاروں، خاص طور پر اللہ کی عبادت میں مصروف لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، کفالت کا جو ذمہ لیا، اور پھر مسجد میں مصروفیت. دخل علیہا زکریہ المحراب، ان کا مسجد میں محراب میں آنا جانا، مسجد کے انتظامی امور کی نگرانی، آنا جانا، خیال رکھنا، ضروریات کا احساس کرنا، مصروف خدمت رہنا، نیک اعمال کے جو وسیلہ بنتے ہیں، یہی اصل میں ثابت ہیں. اللہ کی رحمت سے ایون اسباب نہ ہونے، بزرگی کو پہنچ جانے، بڑھاپے کو پا لینے کے بعد بھی مایوس نہ ہونا، یقین کامل رکھنا، یہ وہ راز ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. زکریہ علیہ السلام کا پیشہ تجارت تھا، لیکن ایک طرف علم، عمل، نبوت، تبلیغ، دعوت، عبادت، پھر اپنے ہاتھ کی محنت. اس میں اہل علم کے لیے، خاص طور پر علماء اور طلباء، مدارس کے بچے، پڑھنے پڑھانے والے، ان کے لیے بہت گہرا سبق ہے کہ جب نبیوں نے دعوت و تبلیغ کے ساتھ، عبادت میں مصروفیت کے ساتھ حلال کسب کو نہ چھوڑا، تو ہمارے لیے کیا کتنی گنجائش بچی باقی رہتی ہے. کسی نیکی کو دوسرے فریضے سے بچنے کا آپ بہانہ نہیں بنا سکتے. میں چونکہ دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوں، سو حلال ارننگ کے لیے وقت نہیں. یہ انبیاء کی سنت نہیں جن کے رستے پر آپ چل رہے ہیں اور جن کے رستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. سوچ کا بھی حد ہے کہ جو علماء کو بزنس میں قبول نہیں کرتے کہ ان کا کیا کام ٹریڈ میں، حالانکہ انہی کا تو کام ہے ٹریڈ میں. یہ پریکٹیکل دکھاتے ہیں، یہ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ حلال میں کیسے برکت رکھتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، عبادت دعا کی قبولیت بن جاتا ہے، قول اور فعل کو یکجا کر دیتا ہے. انسان کی دعوت پھر اس کی محنت، یہ اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے. زکریہ جیسے نبی، اللہ اللہ، جن کی زندگی عبادت، خدمت، دعوت میں گزری، پیٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کارپینٹنگ کا کام کرتے تھے. جس کی امیجن، لکڑیاں اکٹھی کرنا، کاٹنا، ان سے چیزیں بنانا، لکڑی کا کاریگر، بڑھئی، نجار، یعنی پیشہ ور بڑھئی تھے. یہ ان کی محنت، حلال کمائی، حلال پر گزران اور خودداری کی بہترین مثال ہے. یہی تمام انبیاء کی سنت ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پیشہ، اپنی کمائی کا حلال کام ڈھونڈا ہوا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کان زکریہ نجارن، زکریہ علیہ السلام نجار تھے، یعنی ترخان، بڑھئی، کارپینٹر. کس طرح وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھاتے تھے. اسی طرح آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ کسی شخص نے کبھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر نہیں کھایا. سو جو مفت کے ٹکڑے یا فنڈنگ پر انحصار، یہ کوئی اپریشیٹڈ نہیں ہے. بلکہ انبیاء جہاں دعوت و تبلیغ، عبادت و محنت میں مصروف رہتے، وہیں اپنی گزران کے لیے کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ سے کام کرتے. آپ نے فرمایا، ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدی. داؤد علیہ السلام جیسے نبی، جو وقت کے خلیفہ، بادشاہ، حاکم نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی دولت اور وسعت سے نوازا تھا، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے اور اس پر گزارا کرتے. اسی طرح انبیاء کے مختلف پیشوں جن میں ان کی تجارت اور اسی طرح بکریاں تک چرانے کا ذکر ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں, اور میں خود معمولی ٹکوں پر چند کی رات پر اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا. صحیح چلتا ہے کہ حلال کا کوئی بھی کام معمولی یا حقیر نہیں ہے. حلال کمائی معزز پیشہ ہے. یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور ہر وقت لوگوں سے سوال کرتا پھرے. عبادت یا دین یہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ یا عملی عبادات ہی نہیں, بلکہ دنیا کے امور بھی جو حلال کی غرض سے کیے جائیں یہ عبادت اور فرائض میں شامل ہیں. زکریہ علیہ السلام کے اس طرز زندگی, اللہ تعالیٰ نے زکریہ پر اپنی رحمت کا ذکر کیا, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے. یہاں اپنائیت اللہ کی اپنے بندے زکریہ کے لیے اور پھر دعا کی قبولیت, سخت بڑھاپے میں بیوی کے بانج ہونے کے باوجود یحییٰ جیسا عظیم مرتبے والا بیٹا عطا فرمانا, یہ سب شامل ہے. ایسے انہوں نے اپنے رب سے مناجات کی, چھپی خفیہ آواز سے پکارا, اذ نادا ربہ نداء خفیہ. ضروری نہیں کہ آپ کی دعاؤں کا آپ کی عبادتوں کا لوگوں کو بھی پتا ہو, بلکہ خفیہ مناجات بھی اثر رکھتی ہیں. دعائیں تو دل سے ہوتی ہیں, اس کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اجتماعی ریکارڈنگز پبلک آمین ضروری نہیں ہوتی, بلکہ خفیہ آہستہ گر گرا کے مانگی گئی دعاؤں کی زیادہ تاکید ہے. جیسے سورہ آراف میں آتا ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر خفیہ طور پر پکارو. یہی وجہ ہے کہ جو خلوت کی دعا ہے, خلوت میں اللہ کا ذکر ہے یا رات کی نماز ہے, یہ افضل ترین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز کو قرار دیا. اسی طرح اس شخص کو عرش کا سایہ پانے والے سات خوش نصیبوں میں شمار فرمایا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اسی طرح اس شخص کو بھی جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو معلوم تک نہ ہوا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا. تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, یہاں اس سے آپ اس کی نفی نہیں کرتے کہ پبلک میں دعا مانگنا ممنوع ہے. ہاں اس میں ریاکاری زیادہ ممکن ہے اور وہی خطرناک ہے. ادر وائز جہاں پبلک میں دعا کی ضرورت ہو تو اجتماعی دعاؤں کے مختلف مواقع جیسے استغاثہ, جیسے خطبہ میں, یا اس کے علاوہ بوقت ضرورت اجتماعی دعا بھی جائز ہے, مگر وہ آن ڈیمانڈ یا آن حالات ہے اور اس کے لیے نیت اہم ہے, جبکہ خلوت کی فضیلت میں اہم ہے. زکریہ علیہ السلام بھی خلوت میں رب کو پکارنے والے تھے. نداء خفیہ, مانگا تو کیا, اپنی بے بسی کا اظہار. اپنے رب سے کچھ بھی مانگنا ہو تو تنہائی میں گر گرا کر اپنی بے بسی اور آجزی کا اقرار اظہار کریں. یہ تو صحیح, زکریہ علیہ السلام کیسے اعتراف کرتے ہیں, ربی, اور اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ کو اس کی صفت رب سے پکارنا, تو نے مجھے پیدا کیا, پل پر میری نگرانی کی, مجھے روزی روٹی دی, مجھے کسی کمی محرومی سے دوچار نہ کیا. اب اس وقت, اب جب کہ میں زندگی کے اس حصے میں ہوں کہ ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں, سر بڑھاپے سے شولے مار رہا ہے, سفیدی چمک رہی ہے, میں تجھ سے مانگوں اور محروم رہوں, یہ تیری رحمت کے شایان نشان نہیں. میں تجھے پکار کر کبھی بے نصیب رہا نہیں. کیا انداز ہے, سیکھنے کی بات ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے. مثلا ہمیں اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں, میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں, میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہوا نہیں, قسمت نے ساتھ نہیں دیا, لوگوں نے برا کیا. اس طرح کی باتیں انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں, کیونکہ عذاب کا سبب ہے اور دعا کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے. اپنے رب کی تعریف کیجئے, اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا اقرار کیجئے, اب تک جو ملا ہے اس کو بیان تو کیجئے, شکر کیجئے کہ شکر پر زیادہ ملتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا سیکھا, سب سے پہلے تو تنہائی میں رب کے آگے گر گرانا، کوئی اگلے پچھلے ادھر ادھر کے کچھ نہیں، زمین پہ آپ گر گرا رہے ہیں تو عرش پہ رب سن رہا ہے، اور پھر اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار اور اپنی زندگی میں رب کی عطاؤں نعمتوں احسانات کا اقرار۔ کیسے فرماتے ہیں، اللہ میری حالت تو یہ ہے، جب جب میں پھنسا تو نے مجھے نکالا، آج تک کبھی محروم نہیں رکھا، لم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ میں نے تب بھی مانگا تھا تو نے دیا تھا، اب بھی تو دے۔ اللہ کو اس کے ہمیشہ لطف و کرم کا واسطہ دے کر دعا کریں، اس میں اپنے آپ پر اللہ کے ہمیشہ لطف و کرم کا واسطہ دے کر دعا کا طریقہ سکھایا ہے، خصوصاً اس بات کا واسطہ کہ اللہ اے میرے رب تو نے مجھے ہمیشہ دعا قبول ہو جانے کی عادت ڈال دی ہے، اپنی نعمتوں کی عادت ڈال دی ہے، اب اس کے بغیر گزارا نہیں، جاؤں تو جاؤں کہاں، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، میرے پاس تو اسباب بھی نہیں، جسم بھی ناکارا ہے، راستہ بھی کوئی نہیں، بچتا صرف تو ہے جو ہمیشہ عطا کرتا ہے نوازتا ہے، بار بار ربی ربی۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی حالت ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کیا تو اے میرے رب، اور رب میں کیا ہے، پیدا تو نے کیا، سانس سے لے کر زندگی کی ہر نعمت سہولت رزق تیری طرف سے ملتا رہا، ربی یعنی اے خالق مالک رازق مدبر، میری حالت یہ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور تجھ سے مانگ کے کبھی میں محروم رہا نہیں، اور اس میں بار بار ربی ربی شروع بھی بات کی، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، ربی ایک جملے میں دو بار، اے میرے رب اپنی بے بسی اور خوب حد یہ ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، سر سفید ہو گیا، ہڈیاں ناکارا ہو گئیں، میں تجھ سے مانگوں اور محروم رہوں یہ کبھی ہوا نہیں، اے میرے رب، ربی سے بات شروع کی، ربی پر ختم کی، وہی رب ہی ہے جو دیتا رہا دیتا ہے اور دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دعا کی قبولیت میں ایک اہم پہلو اس سب کے ساتھ حسن نیت، یعنی جو کچھ آپ رب سے مانگ رہے ہیں کس لیے مانگ رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، رزق مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں، خیر مانگ رہے ہیں، کس لیے، اللہ تیرے دین کے لیے، تیرے کاموں کے لیے۔ دعاؤں کی قبولیت میں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ رب سے مانگیں اس نیت سے کہ اللہ تیرے رستے میں استعمال کروں گا، بیٹے کی جاب چاہیے، اللہ حلال پر گزران ہوگی، تیرے راستے میں خرچ کروں گا، نیکی کا فلاں منصوبہ، خیر کا وہ کام میری ترجیح میں شامل ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مطلب یہ کہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے اور میرا اور آل یعقوب کا علمی عملی وارث بن سکے، جس سے تیرے دین پر عمل اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہ سکے، مجھے تو خطرہ ہے کہ وہ دین کو بگاڑ دیں گے، من مانیاں کریں گے، تو مجھے نیکی کا وارث عطا کر دے جو میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اجعلہ ربی رضیا، اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، تیری رضا والا ہو، اور کیا فوراً بیٹا مانگا ہی نہیں ہے، پہلے کتنی خوبصورت تمہید ہے، مناجات ہیں، گزارشات ہیں، بے بسی کے الفاظ ہیں، حمد و ثنا ہے رب کو، اس کی طاقت قدرت صفات علا کا اسماء حسنا کا واسطہ دیا، اور اچھا اپنے سے پہلے کتنے انبیاء ہیں، آدم نوح ابراہیم، اور پھر آنکھوں کے سامنے سیدہ مریم کی کرامت، مگر کسی کا واسطہ نہ دیا کہ اے مریم بی بی تو، کوئی واسطہ وسیلہ ان سے امید نہیں، بلکہ ڈائریکٹ رب کو، ربی جو بھی ہے میرا رب ہے، ربی جو بھی ہے میرا رب ہے، سبحان اللہ، بار بار صرف ربی صرف ربی صرف ربی، اس سے پہلے اس کے بعد
بعد اس کے اندر کچھ بھی نہیں،
اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، یہاں تو وہ مریم بوٹی کو نہیں چھوڑتے اور اس سے منسوب چیزیں کرامتے ہیں، مریم پہاڑی، وہ کٹی پہاڑی، وہ مریم بوٹی اولاد کے لیے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا زکریہ خود سیدہ مریم کے ہاتھوں وہ بوٹی لیتے، اگر وہ تو وہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں ہنالک دعا زکریہ ربہ، وہیں اس سے نہیں اپنے رب سے، زکریہ ربہ اپنے رب سے مانگا۔ اور کیسے؟ ربی، اے میرے رب، میرا بھی تو تو ہے، ربی میرے رب، ربی۔ اور اس میں نیت دیکھیں کتنی اہم ہے کہ اللہ مجھے نیکوکاروں کا وارث چاہیے، نیکی کے مشن کا معاون چاہیے، میرے بعد تیرے کام کو آگے بڑھائے پہنچائے۔ دعائیں ایسی ہوں تو قبول کیوں نہ ہوں۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس وقت تک دعا کو رد نہیں کرتا جب تک کہ اس میں کوئی ظلم، زیادتی، گناہ کی بات نہ ہو۔ جب اس میں نیت اور عمل نیکی کا ہو تو قبولیت فوری ملتی ہے۔ یا زکریہ اللہ فرشتوں کو بشارت کے لیے اتار دیتا ہے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں، بغلام، ایک ایسے لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہے یحییٰ۔ اچھا، اس کا سرائکی میں ترجمہ جند بڑا، لمبی حیاتی والا کیا جاتا ہے، یحییٰ حیات سے۔ لم نجعل له من قبل سمیا، اتنا یونیک اور ڈیسنٹ نیم کہ اس سے پہلے کوئی اس کا ہم نام نہ تھا۔ لم نجعل له من قبل سمیا، انسانی فطرت ہے، کہتے ہیں کہ بہت ہی یونیک ہونا چاہیے، رشتے داروں میں تو کم از کم اس کا کوئی نام نہ ہو۔ تو اللہ نے بشارت میں اس پہلو کا خاص ذکر کیا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام بھی نہیں بنایا۔ تجسس اور شوق بڑھا تو رب سے علامت کا پوچھا کہ رب اجعل لی آیا، اللہ میری حالت تو یہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی نشانی ہی مقرر کر دے۔ رب اجعل لی، پھر لفظ رب پر غور کیجئے دوبارہ سے، ربی۔ ہمارے لیے بڑا اہم سبق یہ ہے کہ قبولیت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں تو ریلیکس نہ ہو جائیں، اللہ نواز دے تو عبادت میں کمی نہ ہو، بلکہ مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مل جانے کے بعد بھی مانگتے رہیں۔ خاص طور پر نیکیوں کے کام، عبادات، نیک اعمال، یعنی جب ضرورت تھی اس وقت تو بڑی عبادت تھی، دعا بھی تھی، دوا بھی تھی، سب تھا، مگر اب جب اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی تو کیا یہ سب چھوڑ دیا؟ ہماری تو یہی حالت ہوتی ہے، تب بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بے برکتی اور محرومی، ملنے کے بعد بھی محرومی، بے برکتی مقدر بن جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ شوق بڑھ جائے، محنت زیادہ ہو جائے۔ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اور نشانی دیکھیں اللہ نے کیا دی، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ خاموشی بڑی عبادت ہے، ڈھنڈورا پیٹنا نہ شروع کر دیں، آنکھیں ماتھے پہ نہ رکھ لیں، عاجزی، خاموشی، اس کے ساتھ ذکر و اذکار۔ نے دیکھا نہیں، بشارت مل جانے کے بعد وہ اللہ سے جو نشانی مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ خاموشی اور اس کے ساتھ صرف رب کی یاد۔ اس لیے میں کہتی ہوں دعاؤں کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زبان کو لغویات سے پاک کر لیں۔ اللہ تکلم الناس، لوگوں سے فضول بات چیت نہ کریں۔ زکریہ علیہ السلام نے صرف تین دن، یاد رہے کہ یہاں اہل علم یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ خاموشی کا اس وقت روزہ ہوتا تھا، دیکھا جائے تو آج بھی تو وہی لفظ لفظ کا حساب ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور زبان ہی جہنم میں لے جانے والی ہے، یہی انسان کو نوازتی یا محروم رکھتی ہے۔ خاص طور پر نعمت ملی نہیں اس سے پہلے جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ حصول میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ زکریہ کو اللہ کی طرف سے بشارت ملی مگر نیکیوں کا حرص زیادہ، اور وہ جو عمل ہے نا وہ خاص طور پر خاموشی کا طریقہ ہے۔ ہمیں ایک پریگنینسی کی ہیپی نیوز ملتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ فوراً پوسٹنگ، اناؤنسمنٹ، کمنٹس، شیئرنگ، اور اس میں اللہ کی نافرمانیوں کے ایک نہیں سو طریقے ہوتے ہیں، سو چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں تو عاجزی اور خاموشی ہے۔ عاجزی پہلے بھی تھی، اللہ میری تو اوقات نہیں، صرف تیری ذات ہے، اور اب بھی زبان خاموش ہے کہ کوئی بڑا تو کیا، چھوٹا بھی جملہ نہیں، کوئی بات نہیں،
تین دن خاموشی کا روزہ. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی دل میں بھی کئی بار میرا تو آزمودہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ کے منہ پر آپ کی کوئی مخالفت کر رہا ہو اور آپ خاموش رہیں تو رب کی عطا فوری میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. بعض اوقات وہ والدین کوئی سخت جملہ کہہ دیتے ہیں, بعض اوقات ارد گرد والے دل دکھا دیتے ہیں, ارے بھی خاص طور پر دین کے رستے میں. تو اس وقت جواب دینے کے بجائے خاموشی قبولیت کو فوری اتارتی ہے. یقین نہیں تو آسما کے دیکھیں, کر کے دیکھیں. کوئی ضروری بات سیکھتی ہو یا گواہی دینی بھی ہو, سچ بتانا بھی ہو, تو مختصر بات کو رکھیں. لوگوں کے ساتھ بات چیت میں اختصار دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. زبان کو زیادہ سے زیادہ رب کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رکھنا یہ تب ہی ممکن ہے جب زبان دوسری چیزوں سے وقت بچائے. یہ دعا کی قبولیت کا, قیمتوں کی تکمیل کا الٹیمیٹ آپشن ہے. سبحان اللہ, سورہ آل عمران میں ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. یہ کس وقت ہے؟ جب بشارت مل چکی ہے. ہمیں بھی جب اللہ کی طرف سے خوشخبریاں نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں, آثار نظر آ جائیں, ہم عبادتیں بڑھاتے ہیں یا پھر اس کے اپوزٹ کی طرف جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں نظر ہے, حسد ہے, کسی نے کچھ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا ہے. دعا کر کے نکلے تھے, اللہ نے حکم دیا سبحوا بکرتم وعشیا. اچھا بکرتم وعشیا, ایک تو خاص طور پر صبح کا وقت اور پھر شام کا وقت. صبح کا وقت نماز فجر سے پہلے بھی اور نماز فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک, اور شام کا وقت نماز عصر سے سورج کے غروب ہونے تک. اچھا پھر صبح شام کہہ کے ہر وقت بھی مراد ہے. کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک بس یہی کام, مطلب ہر وقت, تو یہ بھی شامل ہونا چاہیے. سبحوا بکرتم وعشیا, جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹا دیا بلکہ صاحب کتاب بھی, صاحب حکم بھی. فرمایا یا یحیی خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. بچپن میں ہی انہیں قوت فیصلہ عطا فرما دی. نو عمری ہی میں اپنے والد کے علم و فضل بنی اسرائیل کی سیادت اور وحی اور نبوت کے وارث بن گئے, اور پوری ہمت قوت سے بنی اسرائیل کو تورات پڑھانے اور فیصلے کرنے لگے. یعنی جو نیت تھی کہ دین کے کاموں میں مددگار ہو وہ پوری بھی کی. یوں نہیں کہ آنے کے بعد پھر دنیا کے پیچھے. زکریہ علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے اور یحییٰ یہ نوجوان والد کی جگہ لوگوں کو کتاب کا, اللہ کی کتاب کا علم سکھانے لگے, دعوت دین میں مصروف ہو گئے. اور یہ بچپن سے ہی, اس طرح زکریہ علیہ السلام کی دعا میں تمہید تھی نا, اسی طرح ایون بیٹے کو جوان ہونے سے پہلے بچپن سے ہی دین کے رستے پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انہیں بڑا ہی پاکیزہ اور تقوی والا بنایا. یہاں ہے وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا. آج ہمیں اپنی اولادوں سے یہی سکھوا ہے, والدین کے نافرمان ہیں, دین بیزار ہیں. اس کے لیے بچوں کی پیدائش سے پہلے والدین کی محنت شروع ہوتی ہے, رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, اور پھر بچپن سے ہی تربیت. بچپنا اہم ہوتا ہے جو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں لاڈ میں, بے جا غیر ضروری خواہشات اور بچوں کی سہولیات میں. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ دین کی سختیاں, عمل کی راہیں اپنا نہیں سکتے, اور یوں خواب ادھورے رہ جاتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. قصہ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے ہمیں جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں وہ کون سی ہیں جو سیدنا زکریہ اللہ کے اس بندے نے مانگی اور قبول ہوئی؟ اللہ نے ہمیں بھی وہ بتا دیا. تو پھر کیا کوئی ضرورت ہے کسی دربار پہ جانے کی, دیا جلانے کی, کسی پیر بزرگ کو فریاد دینے کی, پکارنے کی, کسی زندہ, کسی فوت شدہ, کسی نیکوکار ہستی کی, جب اللہ کی ذات ہے سننے والی؟ اب دیکھیں کہ سورہ آل عمران آیت 38 میں جو الفاظ ہے نا, اس میں لفظ یہی ہے, انک سمیع الدعاء, اے میرے رب. اچھا ہر دعا میں رب بھی تو ہے ہی, اور پھر یہ کہ ذریتا طیبہ,
اس سے ہمیں ایک اور اہم چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی اولاد کی بات ہو نیک کی ہو, اور نیک پجب جس طرح حلال میں سے پریمیم ہوتا ہے نا پجب, اور پھر یہ دعائیں صرف اولاد کی پیدائش کے لیے یا اولاد مانگنے کے لیے نہیں ہیں یا بیٹے کے لیے ہی نہیں ہیں, بلکہ سبحان اللہ آئیڈیل کے لیے ہیں, پرفیکٹ جانشینی کے لیے ہیں, یعنی جو اصل میں مقصد ہوتا ہے نیک اولاد کا اس کے لیے ہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے. پھر سورہ مریم کی آیت 5 میں ایک دعا ہے فہب لی من لدنک ولیا, یہ اپنے پاس سے اپنی جناب سے اپنی طرف سے اس پر خاص زور دیا گیا ہر دعا میں, خواب آل عمران 38 ہو, رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کبھی بیٹا کبھی اولاد تو اس پر فوکس ہے ہی نہیں, فوکس ہے تو کس پہ, من لدنک طیبہ ربی انک, سبحان اللہ, جب چیز سے زیادہ رزق سے زیادہ رزاق سے تعلق ہو وہ مطلوب ہو تو قبولیت کیسے نہ ہو, سبحان اللہ. اسی طرح سورہ مریم میں فہب لی من لدنک ولیہ, اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما, مجھے میرے مشن میں تنہا نہ چھوڑ. الانبیاء 89 ہے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب وارثوں سے بہتر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف بیٹا مانگنے کی, یہ صرف اولاد کی ہے؟ ہر کس نہیں, بلکہ کتنی اولادیں ہوتی ہیں جو نا اہل ہوتی ہیں, بلکہ غیر اہل ہوتی ہیں, صرف نا اہل نہیں, لیس من اہلک, تو یہ صرف اولاد مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے بھی ہیں, یعنی صاحب اولاد اولاد والے اپنی اولاد کی نیکی کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں. رب لا تذرنی فردا, کتنے ہیں دین کے مشن میں تڑپ رکھتے ہیں درد رکھتے ہیں, اللہ بیٹے دیے ہیں انہیں دین کے رستے میں بھی قبول کر لے, اللہ گھر والوں کو معاون بنا دے, مشن میں ساتھی بنا دے, تو یہ سب کے لیے ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, ٹھیک ہے اللہ اس دنیا میں انسانوں کے اسباب میں میں فرد ہوں, تو فرد سے وارث عطا کر دے. زکریہ علیہ السلام نے اپنے علم نبوت کا وارث عطا کرنے کی درخواست کرتے ہوئے اللہ کی صفت خیر الوارثین کا وسیلہ پکڑا, وسیلہ والو پھر سیکھ لو, کہتے تو ہو قرآن میں ابتغوا الیہ وسیلہ ہے, تو پھر وسیلہ ویسے کیوں نہیں مانگتے جیسے انبیاء نے پکڑا ہے؟ کیسے پکڑا ہے؟ انت خیر الوارثین, تیرا فلاں محبوب, تیرا وہ پیارا اور تو نے اسے نوازا تو اس کے صدقے سے عطا کر, ایسا تو نہیں ہے. انت خیر الوارثین, اللہ کی صفت خیر الوارثین کا وسیلہ پکڑا. قرآن و حدیث میں مذکور دعاؤں میں ہر دعا کی مناسبت سے اللہ کی صفت کا وسیلہ آیا ہے کہ اللہ تو ہی تو ہے, تو ہی سب ہے, تیرے ہاتھ میں ہر ہے. اب دیکھیں کہ جو کہتے ہیں اللہ نبی وارث, علی وارث, ان کو سوچنا چاہیے, انبیاء تو صرف اللہ وارث کہتے رہے, انت خیر الوارثین, صرف تو, تیرے ساتھ اور کوئی نہیں, حتیٰ کہ دنیا میں اپنی جانشینی میں اپنے بعد اپنا وارث جو مانگ رہے ہیں نا اللہ, اس کے ہوتے ہوئے بھی اصل وارث تو ہی ہے, سبحان اللہ. ایک تو یہ کہ صرف ایک اکیلا اللہ وارث, اور پھر جو اولاد میں وارث بنتا ہے نا وہ بھی حقیقی وارث نہیں ہوتا, اولاد ہو بھی تو دین کا کام, دین کا انتظام تو نے کرنا ہے, اور اولاد نہ بھی ہو تب بھی اپنے دین کا انتظام تو ہی کرنے والا ہے. انت خیر الوارثین, تو اسباب پہ کبھی بھروسہ نہ کریں یا اسباب کو بھی وسیلہ نہ بنائیں, یعنی آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے اسباب مگر یقین پھر بھی اللہ پر ہو. وہ ہے نا اقبال کا شعر یا کسی شاعر نے کیا خوب کہا, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بھی کل کوئی بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا, مطلب دعا، اسباب، اعمال، مگر پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے انہیں کہا، میری بہن، شاید آپ نے اسباب کو سب سمجھ لیا، کرنا تو پھر بھی اللہ نے ہے اور اللہ یہی امتحان لے رہا ہے۔ اسباب اختیار کر کے کبھی بھی زور بازو پہ نہ جائیں، بلکہ یہ سب تو انسان کے اپنے حصے کے کام ہیں، اور پھر اس کے بعد اصل میں رب کی مدد ہے۔ اللہ نے بدر میں فرشتوں کو اتارا، مگر کہا فرشتوں سے نصرت نہیں اتری، من نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر اولاد وارث نہیں ہوتی، جس کو اللہ وارث بنائے وہی بہترین وارث ہے۔ انت خیر الوارثین۔ الحمدللہ قصہ مکمل ہوا۔